حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب قلوب العالمین، ابی القاسم محمد، الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. درود پڑھے محمد وعلى محمد. سلسلہ مجالس کی آج ساتویں مجلس ہے، اور کوشش کی کہ عاشورہ اور انتظار کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کر سکیں، ان اصولوں کو بیان کر سکیں کہ جس کے تحت انسان اپنے زمانے کے امام کے لیے خود کو آمادہ کر سکے، ان اصولوں کو بیان کر سکیں کہ جس کے نتیجے میں انسان اپنی اصلاح کرتے ہوئے اپنے نفس کو زمانے کے امام کے قابل بنا سکے۔ ان تمام قوانین کو ذکر کیا جا سکے، بلکہ تمام قوانین کو تو ذکر کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن چند قوانین، ایک اہم قوانین، وہ اہم قوانین کے جن کے نتیجے میں انسان اپنے اعمال کو بہترین ثمرے کے لیے مقدمہ بنا سکے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام علی مقام سید الشہداء نے 58 ہجری میں منا کے مقام پر ایک خطبہ دیا، جو کہ انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کو جگانے کے لیے، انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے ان حالات میں خطبہ تھا کہ جس میں اصلاً حق کے بارے میں بات کرنا مشکل تھا، یعنی ہر طرف ایک فتنے کا دور تھا، مشکل دور تھا، سمجھنا مشکل تھا، جس کے نتیجے میں امام نے منا کے مقام کا انتخاب کیا۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام علی مقام نے منا کے مقام کا انتخاب صرف اس وجہ سے کیا کیونکہ انسان وہاں تک پہنچ چکا ہے جہاں پر اپنی قربانی کو خداوند عالم کے آگے پیش کر سکتا ہے، ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر انسان ذبیحہ کے لیے تیار ہے، وہ مقام کہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کر گئے اس منام کے بعد، اس خواب کے بعد کہ جو حضرت ابراہیم نے دیکھا۔ حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، ایک دفعہ دیکھا، دو دفعہ، جب تیسری دفعہ دیکھا تو حضرت اسماعیل سے کہا کہ دیکھو میں اس طرح سے خواب دیکھ رہا ہوں، پروردگار مجھ سے کوئی قربانی چاہتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ صابر بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہا بابا جس طرح سے خداوند عالم آپ کو حکم دے رہا ہے ویسے ہی کر گزری، جیسے خداوند عالم آپ کو کہہ رہا ہے ویسے کر گزری۔ جب انہوں نے آگے سے کہہ دیا تو گھر سے لے کر نکلے ہیں تو اتنی دور لے جانا چاہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں حضرت حاجرہ کو معلوم نہ ہو سکے، چونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں چھوڑ دیا، اور کافی عرصے کے بعد جب واپس آئے ہیں تو حضرت اسماعیل بڑے بڑے ہو چکے تھے، یہاں تک کہ حضرت حاجرہ نے تعارف کرایا کہ یہ آپ کے فرزند اسماعیل ہیں حضرت ابراہیم کے آگے۔ جب چھوڑ کے جا رہے ہیں تو حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ اے ابراہیم، ہمیں کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمیں کس کے تم سہارے پہ چھوڑ کے اس مکہ میں جا رہے ہو کہ جہاں پر بیابان ہے، کوئی نہ پانی ہے، نہ کوئی رہ رہا ہے، نہ غذا کے لیے کچھ ہے۔ کہا میرے خدا نے اس طرح سے مجھے حکم دیا ہے۔ حضرت حاجرہ نے کہا بس اس کا مطلب ہے ہم لوگ تنہا نہیں ہیں، اس سے ہوتا ہے پروردگار ہمارے ساتھ ہے۔ اجازت دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ اس طرح کی متقی خاتون کا، متقی فرزند کہ جس کو خداوند عالم نبوت کے لیے انتخاب کر لے، ان کے لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں تو کس طرح ممکن ہے کہ حضرت اسماعیل کہہ دیں کہ بھئی آپ کس طرح سے یہ سوچ سکتے ہیں، کس طرح سے آپ پہلے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، اس کے بعد جب واپس آئے ابھی کہتے ہیں ہمیں ذبح کریں گے؟ خداوند عالم نے اگر کرم کر دیا، زمزم کو جاری کر دیا، تو پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ اس طرح سے نہیں، جس طرح سے خداوند عالم چاہتا ہے آپ اس طرح سے کر گزریے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی دور لے کر آئے تاکہ حضرت حاضرہ کو معلوم نہ ہو سکے، اور وہ جو تینوں شیطان رستے میں کہ جن کو حاجی جا کر کنکریاں مارتا ہے، وہاں پر بھی شیطان آ کر بہکا رہا ہے، جس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی بہکاوے میں نہیں آئے اور کنکریاں مارتے ہوئے منا کے مقام پر حضرت اسماعیل کو لے آئے، حضرت اسماعیل کو اس مقام پر لے کر آئے۔ اور واقعی آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ کس طرح سے آنکھوں پر پٹی باندھ کے جب گلے پر چھری چلائی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے حیوان کو بھیجا اور حضرت اسماعیل کو محفوظ کر لیا۔ اس مقام پر امام حسین علیہ السلام انتخاب کرتے ہیں کہ ابھی مسلمانوں کے اندر اس طرح کا جذبہ موجود ہے کہ وہ قربانی خداوند عالم کی راہ میں دے سکیں۔ ایک ایسے مقام کا انتخاب امام حسین علیہ السلام کرتے ہیں اپنے خطبے کے لیے، اور کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کس طرح سے جب معصوم نے اپنے خطبے کا آغاز کیا تو پہلے خداوند عالم کے حق کو بیچ میں رکھا، رسول خدا کے حق کو بیچ میں رکھا، کہا جو میری قرابت ہے، میرے جد، میرے جد ہے رسول خدا، کسی اور کے جد نہیں ہے، میرے نانا ہے رسول خدا، دیکھو یہ جو میری قرابت کا حق ہے اس کو بھی میں تم لوگوں کے درمیان رکھتا ہوں، اب جب میں جو کہہ رہا ہوں دیکھو اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو میری تصدیق کر۔ ایک ایسے مقام پر لا کر امام حسین علیہ السلام نے بند گلی میں سب کو گھیر لیا، کہا کہ ہاں اب بتاؤ کہ جو رسول خدا نے اخوت کہی تھی مدینہ میں داخل ہونے کے بعد، وہ کس کے لیے تھی؟ وہ میرے بابا تھے یا کوئی اور تھا؟ وہ کہ جن کے بارے میں رسول خدا کہہ رہے ہیں یا علی انت اخی و انا اخوک فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ میرے بھائی ہیں اور میں آپ کا بھائی ہوں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ کس کے بابا ہیں؟ وہ تم لوگوں کے جد ہیں، تم لوگوں کے بابا ہیں یا میرے بابا ہیں؟ کیا تم لوگوں نے رسول خدا کو یہ کہتے نہیں سنا؟ کیا تم لوگوں نے رسول خدا کے زبان سے یہ کلام نہیں سنا؟ قال اللہم نا، سب کے سب نے کہا ہاں بے شک ہم لوگوں نے رسول خدا کے زبان اتھر سے اس کلمات کو جاری ہوتے ہوئے سنا ہے۔ کس قدر بلیغ جملہ ہے یہ دیکھیے، واقعی امام علیہ السلام اگر بات کرتے ہیں جس طرح سے خدا بند عالم کا کلام بغیر حکمت کے نہیں ہوتا، ہمیشہ حکمت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی قرآن کا معجزہ نظم ہے، یعنی اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ رحمان کی جگہ رحیم کو رکھ دیں اور رحیم کی جگہ پہ رحمان کو رکھ دیں، قرآن کا نظم ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر انسان عاجز ہے کہ اس نظم پر کلام لایا جا سکے۔ بے نہیں اسی طرح سے وہ صاحب کردار اور وہ ہستیاں کہ جن کو خداوند عالم اس کائنات میں مبعوث کرتا ہے ہدایت کی خاطر، ان کا بھی کلام ایسا ہی منظم ہے۔ جب رسول خدا نے یہ کہا امیر المومنین سے اخوت کے بعد، رسول خدا نے کہا انت اخی و انا اخوک فی الدنیا والآخرہ، یہ نہیں کہا انا اخوک و انت اخی فی الدنیا والآخرہ، توجہ طلب بات ہے، درود پڑھو محمد والے۔
بھائی ایک دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ میں آپ کا بھائی ہوں، جب میں کہتا ہوں کہ میں آپ کا بھائی ہوں تو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ آپ میرے بھائی ہیں؟ یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے۔ ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھیں محمد والے محمد۔ بھائی اس کی ضرورت رہی؟ دیکھیں دو طرفہ ہے نا، جب میں نے کہہ دیا میں آپ کا بھائی ہوں تو اس کا کیا معنی ہوا؟ اس کا معنی یہی ہوا کہ آپ میرے بھائی ہیں۔ اگر میں کہہ دوں کہ میں ان کا بیٹا ہوں تو کہنے کی ضرورت ہے کہ یہ میرے والد ہیں؟ یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو پھر کیوں کر رسول خدا حتمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کیوں کر اس طرح سے کہا کہ بھائی آپ میرے بھائی ہیں اور میں آپ کا بھائی ہوں؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک طرفہ کہہ دیا ہو کہ بھئی آپ میرے بھائی ہیں تو یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ رسول خدا نے دونوں جملے استعمال کیے، دونوں جملے وہاں پر موجود ہیں، کہا انت اخی و انا اخوک فی الدنیا والآخرہ، آپ میرے بھائی ہیں اور میں آپ کا بھائی ہوں، تاکہ اگر کسی جگہ پر کوئی جملہ کہیں پر حذف ہو بھی جائے تو آئندہ قیامت تک کے لیے سب کو معلوم ہو کہ اگر رسول خدا کسی کے بھائی ہیں تو کوئی اور نہیں بلکہ امیر المومنین علیہ السلام، اور کوئی نہیں ہے۔ ایک اور لطافت دیکھیں اس جملے کی کہ ایسا نہیں کہا انا اخوک و انت اخی، میں آپ کا بھائی ہوں اور آپ میرے بھائی ہیں، بلکہ انت اخی کو مقدم کیا کہ آپ میرے بھائی ہیں۔ عربی زبان میں توجہ سے سنیے گا، ایک خوبصورت لطیف نقطہ ہے اس کے اندر، درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عربی زبان میں جس چیز کو پہلے بیان کرنا ہوتا ہے یا جس کا بیان مقصود ہوتا ہے اس کو ہمیشہ مقدم کیا جاتا ہے، چونکہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک دفعہ جملہ فعلیہ استعمال کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ذہب زید، ذہب کا مطلب گیا، چلا گیا کون؟ زید۔ اگر ذہب کو مقدم کیا جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ چلا گیا ہے کون؟ زید۔ یعنی جانے کی خبر کو مقدم کیا گیا اس وجہ سے چونکہ جانے کا کہنا چاہ رہا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ زید کے بارے میں خبر دینا چاہ رہا ہے، بتانا چاہ رہا ہے کہ زید کے ساتھ کیا ہوا، تو عربی اس فصاحت و بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ زید کو ذہابہ پہ مقدم کر دیا جائے، کہا جائے زیدن ذہابہ، کہ زید وہ ہے کہ جس کے بارے میں خبر یہ ہے کہ جو چلا گیا۔ بس جس کا بیان کرنا مقصود ہوتا ہے عربی زبان میں یا جس کی جملے میں اہمیت ہوتی ہے اور اس اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے اس کو مقدم کر لیا جاتا ہے، اس کو پہلے لے جایا جاتا ہے۔ اب جب رسول خدا نے یہ کہنا ہے، یہ بیان کرنا ہے، یہ فرمانا ہے کہ امیر المومنین رسول خدا کے بھائی ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خود کو مقدم کرتے، کہتے انا اخوکا، میں آپ کا بھائی ہوں۔ رسول خدا نے اس کے برعکس امیر المومنین کو مقدم کیا، کہا انت اخی، آپ ہیں کہ جو میرے بھائی ہیں۔ امیر المومنین کس قدر اہمیت کو بیان کیا، کہا کہ آپ ہیں جو میرے بھائی ہیں، وانا اخوک فی الدنیا والآخرۃ، اور میں ہوں کہ جو دنیا اور آخرت میں آپ کا بھائی۔ امام علیہ السلام نے ان تمام صفات کے بعد حتی مباہلے کا ذکر کیا کہ مجھے بتائیں کہ جب رسول خدا مباہلے کے لیے نکلے تھے تو کس کو لے کر نکلے تھے، نفس رسول کون تھے کہ جس کو لے کر رسول خدا نکلے تھے، وہ کیا آیا میرے بابا نہیں تھے؟ سب نے مل کے کہا اللہم نعم، ہاں بے شک آپ درست کہہ رہے ہیں، بے شک آپ سچ کہہ رہے ہیں، ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں، ہم لوگوں نے رسول خدا سے سنا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ان تمام امور کو لے کے، 15 امور کو لے کے غزوہ تبوک تک، امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس خطبے کے اندر ذکر کیا کہ کیا آیا غزوہ تبوک میں رسول خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری نسبت امیر المومنین کے ساتھ ویسی ہے کہ جس طرح سے حضرت موسیٰ کی حضرت ہارون کے ساتھ تھی؟ یہ جو نسبت رسول خدا بیان کر رہے ہیں کس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں؟ میرے بابا کے بارے میں بیان نہیں کر رہے؟ سب نے کہا قالو اللہم نعم، اے فرزند رسول آپ درست کہہ رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے، آپ ہی کے لیے تھا، آپ ہی کے بابا کے بارے میں۔ ایسے ایک انسان بھی ایسا بیچ میں نہیں تھا، 200 صحابی اور سینکڑوں تابعین، 800 کے قریب تابعین، سب کے سب مل کے کہہ رہے ہیں اللہم نعم، اے فرزند رسول آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل درست کہہ رہے ہیں، بالکل ایسا ہی تھا۔ امام علیہ السلام نے ان تمام کے ذکر کے بعد کیا کہا؟ قرآن کی آیت پڑھی کہ دیکھو تم لوگ اللہ سے ڈرو، انسانوں سے نہ ڈرو، فلا تخشوا الناس، تم لوگ انسانوں سے مت ڈرو، واخشونی، میرے سے ڈرو، پروردگار سے ڈرو، اور اس کے بعد کہا کہ امر بالمعروف کرو نہی عن المنکر کرو۔ اس معاشرے میں سب سے زیادہ جو خلل، جس کی وجہ سے فساد پھیل گیا، جس کی وجہ سے فساد بڑھ گیا، جس کی وجہ سے مشکلات پھیل گئیں، جس کی وجہ سے انسان اس طرح کی تمام بے اطمینانی اور بے سکونی کا شکار ہو گیا، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نہ ہونا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، درود پڑھے محمد علیہ وسلم، اپنے حکمت نمبر 373 جو سید رضی نے نہج البلاغہ کی تدوین کی ہے، جو جمع کیا امیر المومنین کے، چونکہ آپ کو عرض کیا تھا کہ 3 حصوں میں تقسیم ہے، سید رضی نے سب سے پہلے خطبے ذکر کیے امیر المومنین علیہ السلام کے، اس کے بعد مکتوبات ذکر کیے، اور آخر میں کلمات کے سار ہیں، حکمتیں ہیں، یعنی وہ کوٹیشنز ہیں چھوٹی، ون لائنر ہیں یا چھوٹی سی کوٹیشنز ہیں کہ جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہیں. امام علیہ السلام اپنی حکمت نمبر 373 میں فرماتے ہیں، وَمَا أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، بر کہتے ہیں نیک کو، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ جو جہاد ہے اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر، جب انسان مجاہدت کرتا ہے، جب انسان جہاد کرتا ہے خداوند عالم کی راہ کے اندر، عند امر بالمعروف ونہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں یہ جو جہاد ہے، یہ جتنے بھی اعمال ہیں، کنفستن فی بحر لجی، یہ اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے ایک قطرہ ہو، قطرے کا کلمہ استعمال نہیں کیا امام علیہ السلام نے، یہ نہیں کہا کہ قطرتن فی بحر لجی، ایک عمیق سمندر کے اندر ایک نفسہ ہے. جب لغت کے اندر دیکھتے ہیں کہ نفسہ سے کیا مراد ہے، تو کہتے ہیں کہ جب انسان نے سوئی کے اندر دھاگا ڈالنا ہوتا ہے، تو اس دھاگے کو پہلے پانی کے اندر ڈبویا جاتا تھا تاکہ یہ دھاگا محکم ہو کر سوئی کے اندر داخل ہو جائے. وہ جتنا پانی اس سوئی کے دھاگے کے اوپر لگتا ہے، جو کہ ایک قطرے سے بھی کم ہے، کہا انسان کے تمام نیک اعمال، انسان کا جہاد فی سبیل اللہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں ایسے ہی ہے کہ جس طرح سے اس دھاگے پہ لگا ہوا چند قطرے پانی ہے. کس قدر امام علیہ السلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فضیلت کو بیان کیا، کس قدر امام علیہ السلام نے بیان کیا کہ کتنا اہم ہے معاشرے کے لیے. یعنی ایک انسان نیک اعمال انجام دیتا ہے، ایک انسان خداوند عالم کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اور ایک انسان امر بالمعروف کرتا ہے، تو یہ جو جہاد اور جتنے نیک اعمال کیے ہیں، یہ اس قطرے کی مانند ہے امر بالمعروف کے مقابلے. حکمت نمبر 373 کے اندر امام علیہ السلام کس قدر اہمیت بیان کرتے ہیں امر بالمعروف کی، کس قدر اہمیت بیان کرتے ہیں نہی عن المنکر کی. کیوں؟ چونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر معاشرے سے فساد کو ختم کرتا ہے، معاشرے میں حق کو بیان کرتا ہے. اس سے بڑھ کر کیا معروف ہوگا، توجہ سے جملہ سنیے گا، آپ کی نظر کرتا ہوں، اس سے بڑھ کر کیا معروف ہوگا کہ انسان اپنے عمل سے اس کائنات کے ہر انسان کو علی ابن ابی طالب کے قریب کر لے. اس سے بڑھ کر اور کیا معروف ہوگا کہ انسان کلمات معصومین علیہ السلام کے اس کائنات کے ہر انسان کو قریب کر لے، تاکہ ان کے ذریعے سے وہ ہدایت پا جائیں. اس قدر اہم ہے انسان کے لیے. حضرت میثم تمار کو دیکھیے کہ کس طرح سے امر بالمعروف کر رہے ہیں، اور معروف کی طرف دعوت دیتے ہوئے اپنی زبان کا بھی نذرانہ پیش کرتے ہیں. ہر جگہ پہ امر بالمعروف، ہر جگہ پہ نہی عن المنکر کیا. عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے جب حضرت میثم تمار کو لے کر گئے، تو کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، میں تمہیں سولی لٹکاؤں گا. حضرت میثم تمار کا آگے سے مسکرا دینا امر بالمعروف ہے. حضرت میثم تمار کا مسکرا کے یہ کہہ دینا کہ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ تم مجھے قتل کرو گے، یہ کافی دیر پہلے میرے مولا مجھے کہہ چکے ہیں، مجھے یہ بھی بتا چکے ہیں کہ تم مجھے مارو گے کیسے. یہ حضرت میثم تمار کا امر بالمعروف. میں یہ نہ کروں کہ امر بالمعروف سے مراد اب ہر ایک کو مارنا شروع کروں، ابھی تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو. معصوم کہتے ہیں کونوا دعاتا للناس بغیر السنتکم، لوگوں کو بلاؤ، امر بالمعروف کرو، لوگوں کو بلاؤ، زبان استعمال نہ کرو، اپنے عمل کے ذریعے سے قریب کرنا شروع کر دو. ایسا عمل، معصوم کا کلام، ایسا عمل کرو کہ جس کے نتیجے میں لوگ اس معروف کے قریب ہو جائیں کہ جس کو خداوند عالم نے اس کائنات میں ہدایت کے لیے امام بنا کر مبعوث کیا ہے. مسکرا کے کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ تم نے مجھے قتل کیسے کرنا ہے، کیسا امر بالمعروف ہے. آس پاس جتنے معاشرے میں افراد وہاں پر موجود ہوں گے، جو عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ ہوں گے، ایک دفعہ ان کے دل میں شک تو آیا ہوگا، ایک دفعہ ان کے دل میں یہ تو ہوگا کہ یہ درست کہہ رہا ہے، ایک دفعہ ان کے دل میں یہ تو آیا ہو کس قدر بہترین مقام پر امر بالمعروف کرتے ہیں. کہتے ہیں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم مجھے قتل کیسے کرو. آگے سے عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے کہ جس طرح سے تمہارے معروف ہے، معروف اس وجہ سے ہے کہ حضرت میثم تمار اسی پیڑ کو، اسی درخت کو، روز پانی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے مولا نے کہا ہے کہ اس پیڑ پر تمہیں میری محبت میں سولی دی جائے. معروف ہے حضرت عیسیٰ مسیح تمار کے بارے میں. لیکن اس طرح سے ایک تاغوت کے سامنے, ایک ظالم کے سامنے یہ سارے اعمال کو انجام دینا کس قدر جرت رکھتا ہے, کس قدر اہمیت رکھتا ہے. واقعی سے کہتا ہے کہ میں, عبیداللہ ابن زیاد کہتا ہے, میں تمہارے مولا کو الیاذ باللہ من ذالک جھٹلاؤں گا, تمہیں ویسے قتل نہیں کروں گا کہ جس طرح سے تمہارے مولا نے کہا تھا اور جس طرح سے معروف ہے. حضرت عیسیٰ میں تمہار کمر معروف دیکھیں, وہ کہتے ہیں تم کیا, تمہارا باپ کیا, تمہارے سارے مل کے جتنے ظالم ہیں وہ کیا, میرے مولا کو جھٹلاؤ گے؟ کس طرح سے ممکن ہے کہ میرے مولا کو تم جھٹلا دو؟ تم میرے مولا کو نہیں جھٹلا سکتے. کہا میں تمہیں جھٹلا کے دکھاؤں گا. آخر میں جب حکم ہوا ان کے قتل کا اور ان کو سولی پر لٹکایا گیا, اور جب سولی پر لٹکانے کے بعد بھی امیر المومنین کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں کہ آؤ لوگوں میں تمہیں بتاؤں کہ میرا مولا کیسا تھا, آؤ لوگوں میں تمہیں بتاؤں کہ میرا امام کیسا تھا, آؤ لوگوں میں تمہیں بتاؤں کہ میرا مولا کیسا عادل تھا, آؤ لوگوں میں تمہیں بتاؤں کہ میرا مولا کس قدر محب تھا پروردگار کا, آؤ لوگوں میں تمہیں بتاؤں کہ میرا مولا کریم ابن کریم تھا, میرا مولا خدا بند عالم کے اس صفت کرم کا مظہر تھا اس کائنات. جب امیر المومنین کے فضائل پڑھنا شروع کیے تو عبیداللہ نے کہا کہ یہ اگر فضائل پڑھتا رہا تو کوفہ کا رنگ تبدیل ہو جائے, کوفہ کی حالت تبدیل ہو جائے گی. کیسا امر بالمعروف ہے یہ, کیسا امر بالمعروف ہے کہ انسان اس مقام پر بھی, اس جگہ پر بھی امیر المومنین کے جب فضائل پڑھتا ہے اور لوگوں کو بلاتا ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حق کیا ہے, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ جو ایوان میں بیٹھا ہے یہ باطل کیسا ہے, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, امیر المومنین نے جیسے کہا ویسے ہی جب حکم دیا کہ حضرت عیسیٰ بن تمار کی زبان کاٹ دی جائے, تو جب زبان کاٹنے کے لیے وہ آگے بڑھا تب پھر مسکرائے ہیں. یہ مسکراہٹ بھی امر بالمعروف ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد پہ. ایسا ہی امر المعروف. خداوند عالم قرآن میں کہتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس. جب خداوند عالم انسانوں کا ذکر کر رہا ہے, جب خداوند عالم ایسے لوگوں کا ذکر کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ تم میں سے سب سے خیر وہ ہے کہ جو جن کو لوگوں کے لیے, یا جو لوگوں کے لیے نکلی ہے, کیا کرتی ہے وہ خیر امت کیوں بنی؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم میں سے خیر امت وہ ہے, تم میں سے بہترین امت وہ ہے کہ جو امر بالمعروف کرتی ہے, تم میں سے بہترین امت وہ ہے کہ جو نہی عن المنکر کرتی ہے, تم میں سے بہترین امت وہ ہے کہ جو اہل بیت کے حق کا دفاع کرتی ہے, جو امر بالمعروف کرتی ہے. آیت اللہ امینی کے بارے میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا. کہتے ہیں کہ صاحب کتاب غدیر جب کتاب لکھی ہے, کتاب امر بالمعروف ہے کہ کس طرح سے تمہیں معروف کی طرف میں بلاؤں, کس طرح سے میں تمہیں بتاؤں کہ یہ جو من کنت مولا فہذا علی مولا کی روایت ہے, اس سے زیادہ متواتر روایت ہمارے پاس موجود نہیں ہے, یا جو بہترین متواتر روایات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جہاں پر رسول خدا غدیر خم میں امیر المومنین کا ہاتھ بلند کر کے کہہ رہے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے امیر المومنین علی ابن ابی طالب مولا ہے. دفاع کیا نا حق کا, حق کا دفاع کیا. اس حق کے دفاع کے نتیجے میں, امر بالمعروف کے نتیجے میں, نہی عن المنکر کے نتیجے میں کہ بھائی تم اپنے آپ کو منکر سے نکال لو, معروف کی طرف آ جاؤ, اس کے نتیجے میں دیکھیں خداوند عالم کیا عطا کرتا ہے. کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کا ایک شاگرد خواب میں دیکھتا ہے کہ حوض کوثر ہے, حوض کوثر پہ امیر المومنین کھڑے ہیں اور ایک لائن میں سب کھڑے ہیں, قطار میں سب موجود ہیں, سب اصحاب, سب امام علیہ السلام کے محبت کرنے والے, سب قطار میں موجود ہیں. کہتے ہیں اس قطار میں میں نے دیکھا آیت اللہ امینی بھی کھڑے ہیں. کہتے ہیں سب نے ہاتھ میں کاسا لیا ہوا ہے, جب جس کی باری آتی ہے امیر المومنین کے آگے کرتا ہے, امیر المومنین حوض کوثر سے اس کو سیراب کرتے ہیں, حوض کوثر سے جام بھرتے ہیں, اس کے کاسے کے اندر ڈالتے ہیں اور اس کو سیراب فرماتے ہیں. کہتے ہیں ایک ایک کر کے سب آگے آتے چلے گئے, سب کی باری آتی چلی گئی, یہاں تک کہ جب آیت اللہ امینی کی باری آئی, جب آیت اللہ امینی امیر المومنین کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے, اپنے کاسے کو آگے کیا, امیر المومنین ان کے ہاتھ سے کاسے کو لیا اور دائیں جانب رکھا, اپنے چلو میں حوض کوثر کو بھرا اور کہا اے ابراہیم امینی اس سے پیو۔ ایک انسان جب امر بالمعروف کی اس حد تک پہنچتا ہے تو خداوند عالم اس کو کیا کیا عطا کرتا ہے، اس کو کس مقام پر لے جاتا ہے، کس قدر ضروری ہے۔ امر بالمعروف ہوگا کیسے کیا جائے؟ ضروری ہے کہ پہلے انسان کسی بھی عمل کو اس قدر تکرار کرے کہ جس کے نتیجے میں وہ معروف ہو جائے، پھر اس کے بعد اس کا امر کرے۔ میں اتنا علم حاصل کروں، میں اتنی معرفت حاصل کروں، میں اتنی بصیرت حاصل کروں، میں اتنا اپنے امام کے بارے میں جانتا ہوں، میں اتنا اپنے مولا کے بارے میں جانتا ہوں، میں اتنا اپنے خدا کے بارے میں جانتا ہوں، میں اتنا اپنی آخرت کے بارے میں جانتا ہوں، میں اتنا اپنے نفس کے بارے میں جانتا ہوں، میں اتنا اپنی روح کے بارے میں جانتا ہوں، میں اتنا نظام امامت کے بارے میں جانتا ہوں، میں اتنا عدالت کے بارے میں جانتا ہوں کہ اگر کوئی بات کرے تو میں اس کا جواب دے سکوں، میں اپنے مولا کے حق کا دفاع کر سکوں، کسی بھی عمل کو معروف کر دے۔ ایک مومن مجھے بتا رہے تھے، وہ یہیں پر لاہور میں مجھے بتا رہے تھے اتفاقاً، وہ کہتے ہیں کہ مولانا مسقط میں جب ٹیکس ریٹرنز جمع کرائی جاتی ہیں، سال کے بعد جب کاغذ دیا جاتا ہے ٹیکس ریٹرنز کا، تو آڈٹ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اگر اس ٹیکس ریٹرن کے کاغذ پر اوپر لکھا ہو نا شیعہ اسنا اشری، تو کہتے ہیں جو عمان کی گورنمنٹ ہے نا وہ صرف اتنا دیکھنے پہ کہ اس کے شیعہ اسنا اشری لکھا ہے اس کو آڈٹ نہیں کرتی۔ کہتے ہیں اتنا اعتماد ہے کہ یہ علی کا ماننے والا ہے، یہ اہل بیت کا ماننے والا ہے، یہ غلط بیانی کر ہی نہیں سکتا۔ کس طرح سے ایک عمل کو اتنا معروف کر دیا؟ امیر المومنین علیہ السلام کی اس احترام اور عزت اس کائنات میں اتنی بلند کر دی۔ اور آپ کو عجیب بات یہ بتاؤں کہ واحد ملک عمان کہ جس میں ابھی تک جو نظام نافذ ہے، ابھی تک جو سسٹم نافذ ہے وہ خوارج کا ہے، یعنی ان کا جو رسمی مذہب ہے وہ خوارج ہیں، عبازیہ فرقہ خوارج کا۔ یعنی اگر دیکھا جائے عبازیہ فرقہ خوارج کا اس چیز کا قائل تھا الیاذ باللہ من ذالک کہ امیر المومنین علیہ السلام سے اشتباہ ہوا اور بعد میں وہ اس پہ تائب ہو گئے، یعنی ایک ایسا فرقہ عبازیہ خوارج کا صرف اس مقام پر، صرف عمان میں، لیکن اسی جگہ پہ اگر کسی ایک کاغذ کے اوپر لکھا ہو کہ یہ علی کا شیعہ ہے تو اسے پوچھا نہیں جاتا۔ کس قدر عزت کا! اس طرح سے انسان اپنے کردار سے امیر المومنین کے لیے زینت بن جائے، کس طرح سے انسان اپنے کردار سے اہل بیت علیہ السلام کے لیے زینت بن جائے۔ اگر میں اپنے کردار سے اہل بیت علیہ السلام کے لیے زینت بن جاؤں، اس کائنات کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ وہ جب دیکھیں گے کہ اچھا اگر کوئی اپنے آپ کو امام صادق کا پیروکار کہتا ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو امام باقر کا پیروکار کہتا ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو ان معصومین ان زوات کا پیروکار کہتا ہے، ہاں اب یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ غلط بیانی نہیں کرتا، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ کسی کو پریشان نہیں کر سکتا، یہ کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، بلکہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی مظلوم ہیں ہاں ان کی حمایت ضرور کر سکتا ہے، جتنے مظلوم ہیں ان کی حمایت کرے گا۔ اگر میں اپنے کردار کو ایسے کردار میں ڈھال لوں، آپ یقین کر دیجئے خداوند عالم وہ جو آپ کے سامنے وہ معجزہ ذکر کیا تھا کہ جس طرح سے پروردگار اس زمانے کو حذف کرتا ہے، خداوند عالم اس سارے زمانے کو حذف کر کے انسان کو علم عطا کرے گا، انسان کو معرفت عطا کرے گا کہ جس کے نتیجے میں وہ اس کائنات کے اندر معصوم کا ساتھ دیتا ہوا، معصوم ہی کے واسطے، یا جس طرح سے امام علی مقام نے اس کائنات میں آ کر عدل و انصاف کا بپا کرنا ہے، ان کی نصرت کرنے لگے گا۔ بھائی نصرت تو تب ہوگی نا کہ جب میں ان کے ہدف کو جان کے ان کا اس ہدف میں ساتھ دوں. میں کہتا رہوں کہ مجھے پانی چاہیے, میری تشنگی پانی سے دور ہوگی, اور مجھے لا کر کوئی شربت دے کے مولانا آپ شربت پیئے, میں کہوں گا نہیں, میں شربت سے میری تشنگی دور نہیں ہوگی, مجھے پانی چاہیے. کیا آیا وہ جس قدر مرضی جوس لے آئے, آ کر مجھے کہے کہ مولانا یہ بہترین پھل کا بالکل صاف ستھرا جوس ہے, یہ بہترین شربت ہے, اس کے اندر تو میں نے مٹھاس بھی ڈال دی ہے, اس کے اوپر تو میرے اور پیسے لگ گئے ہیں. کیا آیا وہ جو میری تشنگی دور کرنے کا ہدف ہے وہ میرا ساتھ دے سکا؟ وہ ایک مہنگی چیز اٹھا لایا باہر سے, اس نے اس کے اندر شربت بھی ڈال دیا, وہ باہر سے کسی ایک خاص پھل کا رس پکڑ لایا, اس نے کہا کہ مولانا آج کل اس کا رس بہت تازہ ہے, بہترین ہے, تو آپ یہ لے لیجئے, آپ کی تشنگی دور ہو جائے گی. میں مسلسل کہتا رہوں نہیں, میری تشنگی پانی سے دور ہوگی. اب وہ میرے لیے جتنا مرضی خرچ کرتا چلا جائے, کیا آیا میرے ہدف کے اندر وہ میرا ساتھی بن سکا؟ میرا ساتھی نہیں بن سکا. ساتھی وہ اس وقت بنے گا کہ جب میرے ہدف کو سمجھ کے بیائی نہیں ویسی اطاعت کرے گا, جب بیائی نہیں ویسی اطاعت کرے گا اس کے نتیجے میں جو عمل ہوگا وہ ثمرا بخش ہوگا. اس کے نتیجے میں جب انسان اطاعت کرتے ہوئے خدا کی اہل بیت علیہ السلام کی چلتا ہے, ہاں اس کے نتیجے میں جو عمل ہوا ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو خیر کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں امر بالمعروف, اس کو کہتے ہیں نہی عن المنکر. جو انسان اس کائنات میں انجام دے کہ جس کے نتیجے میں امام زمانہ کا, خداوند عالم کا عدل کا جو نظام ہے وہ اس کائنات میں نافذ ہو سکے, مجھے تو پرواہ ہی نہیں کسی کی. اگر مجھے پرواہ نہیں ہے کسی ساتھ والے گھر میں ظلم ہو رہا ہے, اگر مجھے پرواہ نہیں ہے کہ کس جگہ پر کس شے کی ضرورت ہے, میں جو بھی عمل کرتا رہوں گا کیا آیا نصرت کہلائے گی؟ امر بالمعروف کہلائے گا؟ نہی عن المنکر کہلائے گا؟ کسی صورت ایسا نہیں. امام علیہ السلام اپنے خطبے میں آگے بڑھتے ہیں کچھ, کیونکہ ہمارے پاس ابھی وقت بھی بہت زیادہ کم ہے, اور چاہ رہا تھا کہ چونکہ زمانے کے امام کا بھی ذکر ہے انتظار کے حوالے سے, تو رجعت کی بحث بھی آپ کے سامنے کی جائے, تو وقت کم ہے اس وجہ سے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. کہ میں درود پڑھے محمد والے محمد پر. امام علیہ السلام اپنے اس خطبے میں فرماتے ہیں فَبَدَأَ اللَّهُ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ, کہ خداوند عالم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے شروع کیا, اس آیت کے جو آپ کی خدمت میں عرض کی. فَرِيضَةً مِنْهُ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهَا إِذَا أُدِّيَتْ وَأُقِيمَتْ اسْتِقَامَتِ الْفَرَائِضُ كُلُّهَا هَيِّنُهَا وَصَعْبُهَا, کہ پروردگار جانتا ہے کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کائنات کے اندر رائج ہو جائے اور یہ انسان ادا کرنا شروع کر دے اور اس کا قیام ہو جائے کہ انسان اپنے عمل کے ذریعے سے دوسرے کو معروف کی طرف بلائے, اہل بیت کی محبت کی طرف بلائے, عبادت کی طرف بلائے, تقوی کی طرف بلائے, یہ ہر قسم کے کام کا حل ہے, وہ چاہے جتنے مرضی مشکل ہوں چاہے جتنے مرضی آسان. امام علیہ السلام فرمائے, کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ خواص سے, خاص لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں, خاص لوگ. کہ اس کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ انہی 200 اصحاب میں سے جابر ابن عبداللہ انصاری بھی ہیں, انہی اصحاب میں سے عطیہ بھی ہیں, جو تابعین میں سے عطیہ بھی ہیں. اس قدر ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری وہی جن سے حدیث قصہ بھی نقل ہوئی ہے, جن سے حدیث قصہ بھی مروی ہے, کہتے ہیں عاشورہ کے بعد اربعین کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئے, ساتھ عطیہ موجود ہیں. عطیہ تابعین میں سے ہیں اور مفسر قرآن ہیں, اور 3 دورے تفسیر کے انہوں نے عبداللہ ابن عباس کے پاس دیکھے ہیں, اتنا بڑا عالم, بزرگ عالم. یعنی جب یہ کوفہ کے اندر پیدا ہوئے تو ان کے والد امیر المومنین علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ مولا خداوند عالم نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے, بتائیے اس کا کیا نام رکھیں؟ تو امام علیہ السلام نے کہا ھذا عطیۃ اللہ, یہ اللہ کا تحفہ ہے تمہارے لیے. تو جس کی وجہ سے اس شخص نے اپنے بیٹے کا نام عطیہ رکھ دیا. یہ عطیہ اور حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری اربعین کے وقت, اربعین پہ پہلی اربعین جب امام علیہ السلام کربلا 61 ہجری کی اربعین, اس پہ یہ سب زیارت, دونوں زیارت کے لیے گئے امام حسین علیہ السلام. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کے جو بہت بزرگ ہو چکے ہیں, انہوں نے کہا عطیہ کو کہ دیکھو مجھے کوفہ کی طرف لے جاؤ. کہتے ہیں جب وہ راستے میں تھے, جب کوفہ کی طرف جا رہے تھے, تو حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری جانتے ہیں کہ یہ مفسر قرآن ہے, جانتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کا دورہ دیکھا ہے، جانتے ہیں، لیکن وقت سے استفادہ کیا، امر بالمعروف کیا، کہا دیکھو عطیہ اگر تم پر گراں نہ گزرے تو میں کیا آیا تمہیں نصیحت کر سکتا ہوں؟ کیسا احترام کا ایک رشتہ ہے مومنین کے درمیان، کس قدر خوبصورت احترام کا رشتہ ہے مومن، کہتے ہیں کہ عطیہ کیا آیا میں تمہیں کچھ نصیحت کر سکتا ہوں؟ آگے سے عطیہ کہتے ہیں کیوں نہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ صحابی رسول ہیں. آگے سے کہتے ہیں احبب محب آل محمد ما احبہم، اے عطیہ اہل بیت علیہ السلام سے جو محبت رکھنے والا ہے نا اس سے محبت کرو. کیسا امر بالمعروف ہے عزیزو، انسان ذرا توجہ کرے. کہتے ہیں اچھا دوسرا ابغض اور بغض رکھو اس سے کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے. تیسرا جملہ حضرت جابر حضرت عطیہ کو امر بالمعروف یہ کریں کہ دیکھو اگر ممکن ہے کہ تمہارا مومن بھائی ہو اور تم اس سے محبت کرتے ہو اہل بیت علیہ السلام کی وجہ سے، لیکن ممکن ہے کہ اسے کوئی لغزش ہو جائے، ممکن ہے کہ اس سے کوئی کوتاہی ہو جائے، ممکن ہے کہ اس سے کوئی معصیت سرزد ہو جائے، لیکن دیکھو اس سے محبت اپنی کم نہ کرنا، چونکہ ایک قدم اگر اس کا معصیت میں ہے تو چونکہ علی سے محبت کرتا ہے دوسرا قدم اس کا پھر بھی جنت میں ہوگا، وہ توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اہل بیت کا سہارا لے گا، دوسرا قدم اس کا جنت میں ہوگا. دیکھو اپنی محبت اسے کم نہ کرنا. یہاں پر اگر کسی مومن بھائی سے کوئی مشکل ہو جائے، یہاں پر اگر مومن بھائی سے کوئی مسئلہ ہو جائے، کیسا امر بالمعروف ہے، انسان توجہ تو کرے. یہ امر بالمعروف جابر کو جابر بنا گیا کہ آپ جب حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ممکن نہیں ہے کہ جابر کے نام کے بغیر حدیث کے ساتھ شروع ہو جائے. خداوند عالم نے معجزہ بنا دیا، اتنا وقت قیامت تک کے لیے رکھ دیا کہ وہ جابر کے جو پہلی صدی ہجری کے اندر جن کا انتقال ہو گیا، خداوند عالم نے 1300 سال بعد بھی ایک انسان کو زندہ رکھا. اور کس قدر حضرت کو، کس قدر ان تمام اصحاب کو، کس قدر ان کو خداوند عالم نے اہمیت عطا کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ممبر سے ان کا ذکر ہو، قرآن کربلا میں ان کا ذکر آ جائے، قرآن کربلا میں ان کا نام آ جائے. میرے اگر مومن بھائی سے ذرا سی لغزش ہو جائے، میرے مومن بھائی سے اگر ذرا سی کوتاہی ہو جائے، کس طرح انسان دشنام کرتا ہے. ہاں نہیں، لیکن اس سے محبت کم نہ کرنا. کیوں؟ چونکہ وہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے، یقیناً ایک قدم اگر اس کا معصیت میں اٹھا ہے تو انہی کی شفاعت کے ذریعے سے، انہی کے دھیان دلانے کی وجہ سے، انہی کے تذکر دینے کی وجہ سے، انہی محبت کی وجہ سے تائب ہوگا اور اگلا قدم اس کا جنت میں ہوگا. اور جب وہ تمہارے ساتھ جنت میں ہے تو خلش کیسی، دل میں مشکل کیسی، دل میں مسائل کیسے، دل میں کدورتیں کیسی. میرا مومن بھائی ہے، عزادار ہے، ماتمی ہے، میرے ساتھ کھڑا ہو کے ماتم کرتا ہے امام حسین کا، میرے ساتھ بیٹھ کر ذکر سنتا ہے امام حسین کا، میرے ساتھ بیٹھ کے ذکر سنتا ہے سید الشہداء کا، میرے ساتھ بیٹھ کے یہ تمام نماز پڑھتا ہے، میرے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے. اس اہل بیت کی محبت کی وجہ سے دیکھو اپنی محبت اسے کم نہ کرنا. کس قدر بڑا امر بالمعروف ہے عزیزو، کس قدر بڑا معروف ہے کہ انسان کو حضرت جابر اس کی طرف بلا رہے ہیں کہ دیکھو اسے دور مت ہو جا، مومن ایک ہو جاؤ. جہاں پر کوئی باہر سے تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرے، جہاں پر کوئی کہے یہ خطیب ہے، یہ مدرس ہے، یہ مولانا ہے، یہ نمازی ہے، یہ کہہ لیجئے کہ ماتمی ہے، یہ عزادار ہے، جہاں پر بھی کوئی تفریق کرنا شروع کرے تو سمجھ لینا کہ کسی باہر والے کا کام ہے، چونکہ اہل بیت سے محبت کرنے والے کبھی جدا نہیں ہو سکتے. اہل بیت سے جدا ہونے والے کبھی بھی اپنے آپ کو تقسیم نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ایک زمانے کے امام کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ ایک حسین کا انتظار کر رہے ہیں کہ جنہوں نے سب کو آ کر اکٹھا ملا دینا ہے، کسی کو جدا نہیں کرنا. ایسا ہے یا نہیں؟ اس قدر اہم، اگر کوئی باہر سے آ کر کہے کتنا بڑا امر بالمعروف کر کے حضرت جابر، اگر کوئی کہے کہ دیکھو یہ تو ماتمی ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، اکثر نمازی یہی کہتے ہیں ماشاءاللہ، ایسا نہیں کہتے کہ اس کو نماز کی طرف بلا لائے، کہیں کہ یہ وہ ارکان ہیں کہ جو میرے مولا نے ادا کیے ہیں، میرا مولا قائم اللیل ہے، صائم النہار ہے، رات کو کھڑا ہو کے خداوند عالم کی عبادت کرتا ہے، میرا مولا وہ ہے کہ جو دنوں میں خداوند عالم کی اطاعت میں روزے رکھتا ہے، علی کو سردیوں کی راتیں اور گرمیوں کے دن پسند ہیں، کیوں؟ کہا مولا کیوں؟ کہا چونکہ سردیوں کی راتیں طویل ہوتی ہیں، میں زیادہ دیر تک اپنے پروردگار کی عبادت کر سکتا ہوں، گرمیوں کے روزے طویل ہوتے ہیں، میں زیادہ دیر تک خداوند عالم کی اس اطاعت میں روزے دار رہ سکتا ہوں۔ اگر کوئی آ کر تقسیم کرنا شروع کرے تو سمجھ لیں کسی باہر والے کا کام ہے، کسی اندر والے کا کام نہیں ہے۔ یہ جتنے ماتمی ہیں، کون ہے ایسا کہ جو آ کر کہے کہ عزاداری سید الشہداء کے اندر ماتم نہ کیا جائے؟ اگر کوئی کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا۔ کون کہتا ہے کہ ماتم کریں اور نماز نہ پڑھیں؟ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو سمجھ لیں کہ اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے، میں نے اس کو کس طرح سے قریب کرنا ہے، کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کے قریب کرنا ہے، اس کو عبد بنانا ہے، اس کو اس مقام پر لا کے کھڑا کر دینا ہے کہ جس کے نتیجے میں امیر المومنین کے لیے یہ باعث فخر بن جائے، کہ جس کے نتیجے میں امیر المومنین جب اس کو دیکھے تو یہ ان کے لیے باعث فخر بن جائے۔ آج اگر تھوڑا سا وقت زیادہ ہو جائے تو معاف کریے گا، چاہوں گا چونکہ مجالس محدود ہیں، اب انسان کیا کرے، اب درد دل بھی مومنین کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اسی میں، ابھی خواص کے ساتھ، خواص کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں ثم انتم ایھا العصابہ، اے تم وہ جو خاص گروہ ہو۔ خاص گروہ کا آگے امام خود بیان کرتے ہیں، خاص گروہ سے کیا مراد ہے، یعنی جو اصحاب وہاں پر موجود ہیں، خاص گروہ ہیں نا، جو تابعین ہیں، وہ معاشرے کے اندر ایک خاص مقام رکھتے ہیں، ایک خاص گروہ ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں عصابۃ بالعلم مشہورہ، کہ تم اپنے علم کی وجہ سے بڑے مشہور ہو معاشرے میں ہیں، تمہیں سارے بڑے کہتے ہیں کہ بہت بڑا عالم ہے ماشاءاللہ، بہت بڑا بہترین یہ علم رکھتا ہے، لوگوں میں مشہور ہو۔ وبالخیر مذکورہ، اور تم خیر سے، تمہارا خیر سے ذکر کیا جاتا ہے، یعنی جب بھی تمہارا معاشرے کے اندر ذکر آتا ہے تو ہمیشہ خیر سے ذکر آتا ہے، وہ بہترین انسان ہے، وہ بڑا عالم ہے، وہ بڑا علم رکھتا ہے۔ اور عالم سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ مولانا آپ میری طرف ہی دیکھنا شروع کر دیں، عالم سے مراد یعنی جتنے بھی علم رکھنے والے ہیں سب کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، کہ جو اپنے علم کی وجہ سے معروف ہیں، اپنے علم کی وجہ سے مشہور ہیں، اہل بیت کی قرابت کی وجہ سے جو معروف ہیں، یعنی اگر ہم لوگ آج کے الفاظ میں کہیں، بھائی اس وقت اصحاب سے اگر بات ہو رہی ہے تو اصحاب کی بات اسی وجہ سے ہے نا، چونکہ وہ رسول خدا سے قرابت کی وجہ سے معروف تھے، چونکہ رسول خدا نے ان کو دیکھا تھا، چونکہ صحابی رسول تھے۔ بالخیر مذکورہ و بالنصیحت معروفہ، اور تم لوگ سالوں کو بیٹھ کے نصیحتیں تو بڑی کرتے ہو۔ امام حسین علیہ السلام مخاطب ہیں، اور تم بالنصیحت معروفہ، اور معروف ہو اپنی نصیحت میں۔ و باللہ فی انفس الناس محابہ، یہابکم الشریف و یکرمکم الضعیف، اور اسی تعلق کی وجہ سے جو تمہارا خداوند عالم کے ساتھ ہے، اس کی وجہ سے جتنے بھی اس معاشرے کے اندر باشرف انسان ہیں ان کے اندر ایک عجیب ہیبت ہے تمہاری، عجیب تم خوف زدہ، یعنی تم سے خوف زدہ ہوتے ہیں، تم اگر کسی ایک جگہ پہ جاتے ہو تو کوئی بات نہیں کرنے دیتے کسی کو، اور جتنے بھی کمزور ہیں وہ کمزور سارے تمہارا اکرام کرتے ہیں، سارے احترام کرتے رہتے ہیں، سارے تم سے محبت کرتے ہیں کہ بھئی یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے رسول خدا کو دیکھا۔ تم کیسے ہو؟ یہ تمہاری جتنی بھی فضیلت ہے یہ ساری کی ساری رسول خدا کی نسبت کی وجہ سے ہے، یہ جتنی بھی نسبت ہے تمہاری یہ ساری کی ساری اسی نسبت کی وجہ سے، کوئی الگ چیز نہیں ہے تمہارے پاس۔ جب خداوند عالم نے یہ سب کچھ تمہیں عطا کر دیا، پھر کیوں نہیں لوگوں کے درمیان امر بالمعروف کرتے، کیوں نہیں آ کر بتاتے کہ یہ امیر المومنین کے جو فضائل ہیں، کیوں نہیں لوگوں تک پہنچاتے، کیوں نہیں لوگوں کو آ کر بتاتے، کیوں نہیں عن المنکر کرتے؟ کس قدر اہم ہے کہ انسان اپنے کردار کے ذریعے سے امیر المومنین کے لیے باعث زینت بن کے دوسروں کو جذب کر کے اس دائرہ ولایت میں لے آئے، آج کی کربلا میں دوسروں کو جذب کر کے لے آئے، اپنے دل کی تمام قدورتوں کو دور کرے سید الشہداء کی خاطر، کربلا کی خاطر۔ امام حسین علیہ السلام کی خاطر کہ سید الشہداء نے اس کے لیے اپنا اصغر دیا ہے، سید الشہداء نے اس کے لیے اپنا اکبر دیا ہے، اپنا جوان سالہ لال دیا ہے، وہ بیٹا کہ جو گفتار میں، رفتار میں، دکھنے میں رسول خدا جیسا ہو، ویسا بیٹا دیا ہے، بہترین اصحاب دیے ہیں، بہترین اصحاب رسول خدا نے اس راستے میں دیے، ایسے اصحاب کے جس کے بارے میں معصوم کہیں، سید الشہداء کریں، کہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کس کو قتل کیا، تم نے اس کو قتل کیا ہے کہ جو راتوں کو قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، تم نے اس کو قتل کیا ہے جو معلم قرآن تھا، جو قرآن کی تعلیم دیا کرتا تھا، کس قدر تنہا رہ گئے میرے مولا، کس قدر تنہا رہ گئے امام معصوم، اپنی اولاد کو جب کٹتے دیکھا، ذبح ہوتے دیکھا، راوی کہتا ہے کہ جیسے جیسے اصحاب معصوم، جیسے جیسے انصار سید الشہداء شہید ہو رہے تھے، ویسے ویسے امام علیہ السلام کی چہرے کی چمک بڑھتی چلی جا رہی تھی، امام علیہ السلام کی چہرے کی نورانیت بڑھتی چلی جا رہی تھی، لیکن کربلا میں ایک وقت ایسا آیا کہ امام نے ایک دفعہ دائیں دیکھا، ایک دفعہ بائیں دیکھا، اور ایک مقام پر کھڑے ہو کے ایک عجیب درد کے ساتھ ایک جملہ بولا، امام علیہ السلام صدا دیتے ہیں کہ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی کہ جو مجھے غریب حسین کی مدد کو آئے، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی کہ جو اس استغاثے کو سنے اور لبیک کہتا ہوا سید الشہداء کے پاس کربلا میں پہنچ جائے، امام علیہ السلام نے اس صدا کو بلند کیا، پیچھے خیام سے گریہ کی آواز آنی شروع ہوئی، گریہ کی صدا بلند ہوئی، امام حسین علیہ السلام نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور خیموں کے قریب آ کر کہا کہ دیکھو ابھی گریہ مت کرو، ابھی میں زندہ ہوں، لیکن میں قربان جاؤں رباب پہ، ایک دفعہ اندر سے خیمے سے صدا دی کہ مولا آپ کی آواز میں اتنا درد تھا کہ مولا علی اصغر نے خود کو کے حوالے سے گرا دیا، مولا پیاس کی بڑی شدت ہے، بچہ بہت پیاسا، امام حسین علیہ السلام نے سنا نا جب، تو کہا لاؤ میرے لال کو مجھے دو، مولا علی اصغر کو جیسے ہی خیمے سے باہر لے کر آئے، ساتھ ہی جب دھوپ پڑی ہے نا تو وہ جو پیاسا بچہ ہے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، امام نے جب دیکھا تو اپنی ابا کے دامن سے مولا علی اصغر کے چہرے کو چھپا دیا، چھپانے کے بعد سوچتے ہیں، کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی واپس آتے ہیں، اس صاحب حوض کوثر کے لیے کتنا مشکل ہے کسی سے کچھ مانگنا، وہ کہ اکبر پیاسا مارے گئے، عباس پیاسے مارے گئے، سارے اصحاب پیاسے مارے گئے، ابھی حسین کے لیے کتنا مشکل ہے، اس کریم ابن کریم کے لیے، اس ذات کے لیے کہ جس نے کبھی کسی سے کچھ نہ مانگا ہو، اس کے لیے کتنا مشکل ہے کسی کے لیے کچھ مانگنا، کہتا ہے مولا کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، لیکن ایک دفعہ دور گئے، آپ نے مقام علی اصغر دیکھا ہے نا، کربلا جو گئے ہیں وہ خیام سے سب سے زیادہ دور ہے، مخیم حسینی سے سب سے زیادہ دور ہے، میں عرض کروں گا مولا مولا علی اصغر کو اتنا دور کیوں لے گئے، کہا اس لیے، شاید کہیں کہ اس لیے اتنا دور لے گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ در خیمہ رباب دیکھ رہی ہو، ماں سے دیکھا نہیں جائے گا، کہتا مولا علی اصغر کو لیا اور اشکیا کے پاس گئے اور جا کر ان سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو تمہاری دشمنی تو میرے ساتھ ہے نا، تمہاری دشمنی تو میرے ساتھ ہے، میرے بچے کا کیا قصور، اس پہ تو رحم کرو، کہتا ہے مولا علی اصغر کو جیسے ہی بلند کیا ہے، ایک دفعہ مولا نے اشکیا پر وار کیا، اپنی خشک زبان کو ہونٹوں پر پھیرنا شروع کیا، اشکیا سارے اعضا اپنا دامن اپنے منہ کو چھپا کر رونے لگے، اجرکم اللہ امام حسین نے اپنے پیارے کو نیچے کیا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھا، تعبیر سنیں گے مقتل کیا کہتی ہیں، کہتی ہیں کیا آیا تم اس بچے کی طرف نہیں دیکھ رہے یہ تلفظ، کیا آیا اس بچے کی طرف نہیں دیکھ رہے کہ یہ تلفظی کر رہا، تلفظی سنیں گے کس کو کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے نا تو اس کی تین حالتیں ہیں، جب اس کو پانی سے نکالتے ہیں نا تو اس میں طاقت ہے, وہ تڑپتی رہتی ہے. کہتے ہیں جب اس میں طاقت کم ہوتی ہے نا تو ابھی اتنی طاقت نہیں رہتی کہ تڑپے, ابھی کروٹیں بدلنا شروع کرتی ہے. جب کروٹیں بدلنے کی بھی طاقت نہ رہے تو کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے.
مولانا علی اصغر کی یہ حالت تھی, کبھی اپنا منہ کھولتے تھے کبھی اپنا منہ بند کرتے تھے. جب یہ ماجرا دیکھا ہے نا تو پسرے صاحب نے کہا آئینہ آئینہ ہرملا, ہرملا کہاں ہے؟ ہرملا کو بلایا گیا, ہرملا نے اپنے ترکش سے تین پھل والا تیر نکالا. مولا علی اصغر نے ایک دفعہ ہرملا کی طرف دیکھا, اے ہرملا اپنا تیر دیکھ میری گردن دیکھ. کہا اکتا کلام الحسین, امام حسین کے کلام کو کٹ کر ایک دفعہ اپنی کمان میں تیر رکھ کے چلایا ہے. جب تیر رکھ کے چلایا تیر آتا, دیکھا نا مولا علی اصغر لب کے ہیں اور ہمک کے تیر کو اپنی گردن پہ لے لیا. فن کلب سبھی بید الحسین, مقتل کہتی ہے کہ بچہ اپنے باپ کے ہاتھ میں پلٹ گیا. میں کہوں گا مولا کیوں پلٹا؟ مولا علی اصغر شاید یہی کہے نا کہ میرے اکبر بڑے تھے, میرا بھائی بڑا تھا, اپنے زخموں کو چھپا سکتا تھا, میں چھوٹا ہوں میں اپنے زخم کو چھپا نہیں سکتا, میں نہیں چاہتا میرے بابا میرے گردن کے زخم کو دیکھے. فن کلب سبھی, بچہ اپنے باپ کے ہاتھ میں پلٹ گیا. امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا مولا علی اصغر کو, مقتل کے جملے سنیں گے, مقتل کے لکھتی ہوں, کہتے ہیں فدو بحت سبیو من الاذن الى الاذن, بس وہ بچہ تیر سے ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. بھائی تلوار کاٹتی ہے نا, تلوار ذبح کرتی ہے, تیر تو چھید ڈالتا ہے, لیکن تیر اتنا بڑا تھا گردن اتنی چھوٹی تھی کہ مقتل کہتی ہے فدو بحت سبیو, ہائے بچہ اس تیر کی وجہ سے ذبح ہو گیا. امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچے کو لیا, مولا علی اصغر کو لیا اور لے کے اپنے ابا کے دامن میں چھپا لیا. اب خیام کی طرف آہستہ آہستہ سر جھکائے چلے. جب خیام کے قریب پہنچے ہیں نا تو ایک غضب ہو گیا, ایک ننی سی بچی ہے ابا کا دامن تھام کے کہتی ہے بابا آپ کو علی اصغر سے بہت محبت ہے نا بابا, اے بابا آپ ان کی پیاس بجھا لائے میں بھی پیاسی. ایک دفعہ اپنی ابا کا دامن ہٹایا اور ایک دفعہ منہ میں تماچے کرنے لگے, ماتم کرنے لگے, اے بابا اس عمر کے بچے کو بھی نہر کیا جاتا. گریے کی صدا بلند ہے خیام میں, امام حسین نے اپنے ننھے سے بچے کو لیا, پشتے خیمہ گئے, ذوالفقار سے ایک ننی سی قبر بنائی ہے اور مولا علی اصغر کو اس میں لٹایا ہے. روایات کہتی ہیں پاؤں کی جانب سے مٹی ڈالنی شروع کی, آخر تک چہرے کی طرف دیکھتے رہے, آخر تک ننا چہرہ ہے, تیر بہت بڑا ہے. جب دفنا دیا نا, عاشورہ گزر گئی, جب سب کے سروں کو نوکے نیزہ پہ بلند کیا گیا, ایک دفعہ منادی نے صدا دی اور ایک سر کم ہے, رباب نے اپنا سر سجدے میں گرایا, اے میرے مالک میرے اصغر کی خیر. اے کسی نے آواز دی, ہم نے آخر میں دیکھا تھا حسین پشتے خیمہ ایک خبر کھود رہے تھے, نیزہ برداروں کو حکم دیا گیا نال بندی کی گئی, اور نیزے سے کربلا کی زمین کو رباب کا سر اٹھا, اور نیزے پہ علی اصغر کا سر, وا علیہ وا محمدہ.